السلام علیکم، یہ پارٹ 34 ہے، ناول کال بیل، حصہ اول۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کنول خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو یہ سنتے ہیں پارٹ 34۔ اس حاضر دماغی نے مجھے فوراً سنبھال لیا اور میں نے خود کو بالکل ایسے روک لیا جیسے آدمی گاڑی کا ایمرجنسی بریک لگا دیتا ہے۔ روبرٹ میرے پیچھے تھا اور میرے رکنے کے چند ہی لمحے بعد میرے قریب پہنچ گیا۔ نکلو یہاں سے، اس نے پھر کہا اور آگے جانے لگا۔ ٹھہرو روبرٹ، میں پکار اٹھا مگر وہ رکا نہیں۔ روبرٹ، میں پھر چیخا۔ باہر طیب ہے اور وہ پہلے ہی خوف زدہ ہے، ہم یقیناً خطرے سے باہر آ چکے ہیں۔ جو ایسا نہ ہوتا تو میں نے پلٹ کر عمارت کے اس دروازے کو دیکھا جہاں سے اندر داخل ہونے کے فوراً بعد ہی ہم حواس باختہ ہو کر بھاگے تھے۔ وہ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا اور اس کا فریم خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ روبرٹ اس بار رک گیا، اس کی پھولی ہوئی سانسوں کی آواز سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے قریب ہی سرکنڈوں کی گھنٹی جھاڑیوں میں درندے پھر رہے ہوں اور ان کی رگڑ سے عجیب سی ہیبت زدہ کر دینے والی آواز گونج رہی ہو۔ اس نے رک کر اس دروازے کی طرف دیکھا، پھر بولا، نہیں یار، ٹھہرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مسٹر ضیاء، کیا تم نے دیکھا؟ ہاں، میں اور کچھ کہنے والا تھا کہ ایک بار پھر ہم دونوں اچھل پڑے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں یک لہریں دوڑ گئیں، دبی دبی چیخیں ایک بار پھر ہمارے حلق سے ابل پڑی۔ پیچھے سے سورن سنگھ کی آواز آئی تھی، ہم دونوں بے ساختہ پلٹ پڑے اور ہمیں ایک بار پھر اپنے آپ کو یقین دلانا پڑا کہ ہم جو سمجھ اور دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ سورن سنگھ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا کہہ رہا تھا، مسٹر ضیاء، میں نے تمہیں 9 بجے کے بعد آنے کو کہا تھا، اپنے اس حالت کی ذمہ دار تم خود ہو، مگر میں پھر بھی تم سے معذرت چاہوں گا۔ وہ بالکل نارمل تھا، اس کی آواز پرسکون تھی، اس کے چہرے پر بھی کوئی تردد نہ تھا۔ مجھے لگا بلکہ یقین ہو گیا کہ جو کچھ ہم نے لمحوں پہلے دیکھا تھا وہ ہمارا وہمہ تھا۔ مسٹر سورن سنگھ، میں نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں آؤ، وہ یوں پلٹ گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے ہم نے ابھی ابھی کال بیل دبائی ہو اور ہمارا استقبال کر رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر روبرٹ کے چہرے پر نگاہ جما دی، اس کا پہلے سے مشک چہرہ بڑا پرہیبت اور خوفناک لگ رہا تھا۔ میں اس کی جانب زیادہ دیر نہیں دیکھ سکا۔ ہم دونوں اب تک اس جگہ جمے کھڑے تھے، ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہل سکے۔ سورن سنگھ اندر کہیں جا چکا تھا اور ہم بے یقینی اس خالی چوکھٹ کو دیکھ رہے تھے۔ عجیب سی کیفیت تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی آنکھوں کو کب جھٹلا دیں اور کب ان کا اعتبار۔ اب ایسے لگ رہا تھا جیسے سورن سنگھ کا دروازے پر آنا ہمارا گمان تھا۔ میں نے پلٹ کر باہر کی جانب دیکھا جہاں طیب کو ہونا چاہیے تھا، وہ موجود تھا، گاڑی کنارے کھڑی کر کے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کے سگریٹ کا سلگتا شعلہ مجھے یہاں سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اندر کمرے کی روشنی کھلے ہوئے دروازے سے باہر ایک مستطیل روشن ٹکڑا بنائے ہوئے تھی اور ہم اس روشنی کی زد میں تھے۔ اب مجھے ہی نہیں رابرٹ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ ہم نے دروازے میں سورن سنگھ کو نہیں دیکھا، بلکہ ہمارا وہم تھا۔ چند ہی لمحوں پہلے ہم جسے چھت پر ایک موٹے جال میں جکڑے دیکھ چکے ہیں، وہ اتنی جلدی اور ایسے پرسکون انداز میں دروازے پر کیسے آ سکتا ہے؟ مسٹر زیا، تم یہاں ٹھہر کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، رابرٹ نے صرف اتنا کہا اور باہر کی جانب لڑکنے لگا۔ میں نے بھی قدم آگے بڑھایا۔ میں پرسکون نہیں تھا اور سوچنے کے لیے سکون کی اشد ضرورت تھی، مگر عجیب بات تھی کہ میں یوں واپس جانا کبھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے میں ہمدردی نہیں تجسس کہہ سکتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہاں چھت پہ کیا واقعی سورن سنگھ مالک تھا۔ اگر ہاں تو پھر کل اس نے مجھے آنے کا وقت کیسے دیا تھا؟ وہ بالکل نارمل تھا۔ رات اس سے بات کرتے وقت میں خود بھی ایسی حالت میں نہیں تھا کہ خود کو بھلا سکوں۔ یہ کہہ کر کہ میں حواس باختا تھا، ممکن ہے میں نے ٹھیک سے سنا نہ ہو، لیکن کل میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی۔ یہی آواز تھی۔ 9 بجے کے بعد آنے پر اصرار کیا گیا تھا۔ میں نے یہ خیال آتے ہی کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 9:03 ہو چکے تھے۔ گویا میں اور رابرٹ 9 بجے سے کافی پہلے یہاں پہنچ چکے تھے۔ رابرٹ بیرونی گیٹ سے باہر نکل رہا تھا جبکہ میں اس سے 2-4 قدم پیچھے تھا۔ اپنے تس بزف سے الجھا ہوا تھا۔ مسٹر زیا، میں اور رابرٹ دونوں ساتھ رہ گئے۔ میں نے دھیرے سے اپنا رخ موڑا۔ اب وہ دروازہ کو عبور کر کے 2 قدم آگے آ گیا تھا۔ وہ سورن سنگھ ہی تھا۔ رابرٹ گیٹ کے بیچوں بیچ منجمد تھا، ایک پٹ اس کے بدن سے ٹکرا رہا تھا، جبکہ گیٹ کے دوسرے پٹ کو اس نے اپنے لمبے بازوؤں سے دھکیلا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، سورن سنگھ کی چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو عموماً کسی نئے ملنے والے کے چہرے پر ہوتی ہے۔ مسٹر زیا، آپ وہی ہیں جس سے کل فون پر بات ہوئی تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بے اختیار میں بول اٹھا، جی مسٹر سورن سنگھ، مگر آپ، میں آگے کچھ کہہ نہ پایا۔ وہ مسکراتا ہوا میری جانب بڑھ رہا تھا اور میں اپنی حیرت انگیز بینائی سے کام لے کر اس کے بدن کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ شاید اس کے بدن سے وہ مکڑیاں چمٹی ہوئی ہوں، مگر ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے کپڑے استری شدہ تھے، بال جمے ہوئے تھے۔ وہ ان سکھوں میں سے تھا جو بال کٹوا لیتے ہیں، یعنی اسے مذہبی کٹر نہیں کہہ سکتے۔ اس کی طرف سے اطمینان نے میرے دماغ میں ایک ہی بات بٹھائی کہ اب سے پہلے ہم نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا وہ وہمہ تھا۔ آئیے نا، اس نے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا۔ میں نے بے دھڑک ہاتھ تھام لیا۔ یہ، اس نے رابرٹ کی طرف دیکھ کر کچھ حیرانی اور تعجب سے کہا، آپ کے ساتھ ہیں؟ جی، میں نے تھوک نگلا۔ ہاں، میں خوفزدہ تھا۔ آپ تعجب نہ کریں، پے در پے ہونے والے واقعات نے میرے مضبوط اعصاب کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا، پھر بھی میں نے خود کو جلدی سنبھال لیا۔ آپ انہیں نہیں پہچانتے؟ میں خود کو نارمل تو نہیں کر سکا تھا، مگر ظاہر کر رہا تھا۔ میرا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنی توجہ اس کے لمس پر مرکوز کی۔ شہر میں غیر شعوری طور پر اسے مردہ تصور کر رہا تھا۔ مجھے اس لمحے ایلن کے قرب والی ٹھنڈک یاد آ گئی تھی، غالباً میں اسی لیے اسے اتنے غور سے دیکھ اور ایسی توجہ سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں حرارت تھی جس نے مجھ میں کافی اطمینان بھر دیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں گہری سوچ اوٹ کر آئی۔ اس نے نگاہیں رابرٹ کے چہرے پر جما دی۔ رابرٹ اب بھی کسی بت کی طرح ساکت تھا اور اس کی گول گول آنکھیں سورن سنگھ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جس میں بے پناہ خوف بھی تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ سورن سنگھ کا رنگ اچانک پیلا ہو گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، چندیائی ہوئی آنکھوں سے رابرٹ کو دیکھا۔ وہ اندر سے آنے والی روشنی کی ضد میں تھا اور کیونکہ ہمارے بالکل سامنے تھا اس لیے اس کے چہرے کے تاثرات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ میں سورن سنگھ پر نظر جمائے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کا بڑی گہرائی سے جائزہ لے رہا تھا۔ تم، اس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر انگلی رابرٹ کی طرف اٹھائی۔ تم رابرٹ ہو؟ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز پھٹ گئی۔ بے پناہ خوف تھا اس کی آواز میں۔ اب رابرٹ کے بدن میں خفیف سی حرکت ہوئی۔ وہ جو رخ ترچھا کیے باہر جانے کو تیار تھا اب سورن سنگھ کی طرف مڑ گیا۔ اس کے چہرے کے عضلات بھی ڈھیلے ہو گئے۔ آنکھوں کی پتلیاں جو پھیل کر تن گئی تھی نرم ہو کر سکڑ گئیں۔ سورن، میں رابرٹ ہی ہوں۔ رابرٹ، میرے دوست۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ خوف، دہشت اور حیرت سے اس کے سکڑے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے رابرٹ سے اس کی محبت کا یقین اس وقت ہو گیا جب اس نے اس کے کرہا بدن پر ہاتھ پھیر کر اسے پورے کا پورا محسوس کرنا چاہا۔ اب وہ رو رہا تھا، اس کی گہری سی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا رابرٹ، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ چلو اندر چلو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج کا دن میرے لیے ایسا اذیت ناک ہوگا۔ آج ہی برسوں کے بعد میں نے جینوں کی آواز سنی تھی اور آج ہی عطا مجھے یاد آ رہا تھا کیونکہ وہ میری طرف مڑا۔ غالباً تم نے خود کو اس کا بیٹا بتایا تھا۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا تھا، تم بالکل عطا جیسے ہو۔ وہی لب و لہجہ، آنکھوں میں وہی ذہانت اور وہی قد کاٹ۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ وہ مر چکا ہے تو شاید میں تمہیں عطا ہی سمجھتا۔ آؤ آؤ، وہ دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ مجھے طیب کی فکر تھی۔ وہ ایسا صابر ہرگز نہیں تھا کہ گھنٹوں باہر سڑک کے کنارے بیٹھا رہتا۔ اس جیسا سیماب صرف اگر اتنی دیر بھی گاڑی میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا تھا تو مجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ ایسا اس نے صرف میرے خاطر کیا تھا۔ میں نے سورن سنگھ سے کہا، ایک منٹ، باہر میرا کزن ہے، بلا لیں اسے، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں آئے گا، دراصل اسے کام ہے۔ اگر آپ نہ ملے ہوتے تو ہم چلے جاتے، مگر اب اسے بھیج دینا ہی بہتر ہوگا۔ یہاں سے ٹیکسی تو مل جائے گی۔ جیسی آپ کی مرضی، سواری کی دشواری البتہ آپ کو نہیں ہوگی۔ وہ نہ کہہ کر پلٹ گیا۔ اس نے رابرٹ سے کہا، چلو۔ نہیں سورن، یہ رابرٹ کی آواز تھی۔ میں پلٹا، وہ کہہ رہا تھا، زیا کو آنے دو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ خوف زدہ ہے۔ پھر میں تیزی سے باہر گیا۔ میرے قدموں کی آہٹ نے طیب کو چونکا دیا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ क्या हुआ? वो एकदम बोल उठा, कुछ नहीं, तुम जाओ, हमें सुरन सिंह मिल गया है। मैंने इसे गौर से देखकर कहा। मैं इसके चेहरे से अंदाजा लगाना चाहता था कि इस तक हमारी चीखों की आवाज पहुंच रही थी या नहीं। वो हमसे ज्यादा दूर नहीं था। फिर हम इमारत का दरवाजा बंद भी नहीं कर पाए थे। ऐसी सूरत में इस तक हमारी चीखें पहुंचना चाहिए थी। मगर इससे बात करते हुए मुझे लगा जैसे मैं जो कुछ सोच रहा हूँ वो गलत है। फिर इसने पूछा, फिर ये कि हमें देर हो जाएगी, तुम अंदर आओगे नहीं? वो कौन था? फिर खौफजदा हो गया। रॉबर्ट, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम खामखवा इससे खौफजदा हो। ठीक है, लेकिन खौफजदा तो तुम भी हो। तुम्हारा रंग पीला या सफेद हो रहा है। मैं अंधेरे बिल्कुल बल्कि इतनी कम रोशनी में इन रंगों की तमीज नहीं कर सकता। इसने मेरी बात काट दी। फिर मैं चलता हूँ, इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। लेकिन तुम आओगे कैसे? आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। हाँ, अयाज से कह देना कि मुझे अगर देर भी हो जाए तो मेरा इंतजार करे। वो गेट बंद करके सो गया तो रात मुझे फुटपाथ पर गुजारना पड़ेगी। मैं कह दूंगा, इसने गाड़ी गियर में डाली। तुम कोशिश करना कि जल्द आ जाओ और अपना ख्याल रखना। वो मेरे लिए फिक्रमंद था। मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैंने हंसकर इसके कंधे को थपथपाया और जब वो गाड़ी आगे बढ़ाकर गली का मोड़ मुड़ गया तब मैं लौटा। सुरन सिंह और रॉबर्ट दरवाजे के करीब मेरे मुंतजर थे। मेरे पहुंचते ही सुरन सिंह ने अंदर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया। रॉबर्ट अंदर जाने से खौफजदा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरा पत्थर जो शाली बाबा ने मुझे दिया था वो मेरे वॉलेट में था। रॉबर्ट भी दूसरा पत्थर लाया है या नहीं? ये ख्याल आते ही मैं दो कदम पीछे हो गया और मैंने रॉबर्ट को भी इशारा किया। फिर सुरन सिंह के आगे निकलते ही इससे पूछा। मेरे सवाल करते ही वो मुस्कराया, फिर इस बात में सर हिलाकर कुछ बेपरवाही से आगे बढ़ गया। पत्थर की मौजूदगी ने जैसे इसमें एतमाद बहाल कर दिया था। सुरन सिंह अंदर दाखिल हो चुका था। हम इसके पीछे ही अंदर दाखिल हुए। मैंने अंदर दाखिल होते ही छत के इस हिस्से पर निगाह डाली जहां मैं चंद लम्हे पहले सुरन सिंह को मकड़ी के जाले में जकड़ा देख चुका था। वहां कुछ भी ना था, यानी हालात मुकम्मल तौर पर ऐसे थे कि मैं बिला झिझक लम्हों पहले अपनी आंखों से देखे हुए सीन को वहम करार दे सकता था। और इस वहम की दलालत सुरन सिंह का हुलिया और इसका इत्मीनान भी कर रहा था। मगर मैं मुतमईन होने के बजाय बेचैन हो गया था। रॉबर्ट भी वहाँ कुछ न देखकर बेकुल था, मगर फिर भी इसका खौफ कम हो चुका था। हाँ, अब भी सुरन सिंह के पीछे चल रहे थे। ये एक हॉल नुमा बड़ा मुस्ततील नुमा कमरा था। यहाँ सामान नाम की कोई चीज न थी। मैंने अच्छी तरह अपनी बेपनाह बिनाई की कोस से काम लेकर इस कमरे का एक लम्हे में जायजा ले लिया था। कुछ भी गैर मामूली ना था। पूरे घर में गहरा सन्नाटा था जिसे हम तीनों के चलने, बल्कि मेरे और सुरन सिंह के चलने और रॉबर्ट के घसीटने की आवाज की गूंज के सिवा कोई और आवाज ना थी। हम अब जिस कमरे में दाखिल हुए वहाँ एक ड्राइंग रूम का सारा सामान मौजूद था, मगर सारे सामान में पर बेपनाह गर्द जमी हुई थी। यहाँ फर्श पर भी गर्द थी जिसकी वजह से रॉबर्ट के कपड़े मेले हो चुके थे। हमारे कदम अपने निशान छोड़ रहे थे। यूँ लगता था जैसे इस कमरे को बरसों के बाद इस्तेमाल में लाया जा रहा था। सूरन सिंह जो खुद काफी साफ सुथरा था, इसे कतई इस कमरे की हालत का एहसास न था। इसने इतने गंदे कमरे में हमें लाने पर ना कोई माजरत की और ना इसके गंदा होने पर कोई अजर पेश किया, बल्कि इसने इस्तकबालिया मुस्कुराहट के साथ हमें इन गर्द से उठे सोफों पर बैठने को कहा। रॉबर्ट को भी आलपन इस गंदगी का कोई एहसास ना था। वो बड़े मुतमईन अंदाज में घसीटता हुआ अपने मखसूस अंदाज में सोफे पर बैठ गया। सुरन सिंह इसके बराबर में बैठा और मैं सामने के सोफे पर। रॉबर्ट, बैठते ही सुरन सिंह मुखातिब हुआ, क्या तुम इस हालत को एलन की वजह से पहुंचे हो? हाँ सुरन, मैं पछताऊं की आग में झुलस झुलस कर भी इस अताप से निजात नहीं पा सका। एलन फिर कभी मेरे सामने नहीं आई, वरना मैं तो इससे मौत मांग लेता। इस जिंदगी से बेहतर है कि वो मुझे मार दे। मायूसी की बातें ना करो। वैसे तुम्हें देखकर बावजूद दुख होने के मैं खुद को खुश भी महसूस कर रहा हूँ। यही हालत मेरी भी है, रॉबर्ट ने जवाब दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, इसे जानते हो? हाँ, मगर सिर्फ इस कदर जिस कदर उन्होंने खुद फोन पर बताया था। क्या जानते हो? इसने फिर पूछा। यही कि ये अता के बेटे हैं और गालबन मुझसे मिलने के लिए यहाँ आना चाहते थे। क्यों, ये भी नहीं जानता। सूरन, शायद गार्ड ने इसे हमारी मदद के लिए भेजा है। ये देखो। इतना कहकर रॉबर्ट ने वो सोने की चेन जेब से निकाली और सूरन के सामने लहराई। ये कहाँ थी? वो उछल पड़ा और दूसरी, धीरज मिस्टर सूरन सिंह, मैं न सिर्फ ये के दरमियान में बोल पड़ा, बल्कि मैंने रॉबर्ट के हाथ में झूलती वो चेन भी दरमियान में से उचक ली। रॉबर्ट और सूरन सिंह साख होकर मेरी जानिब देखने लगे। पहले आपको मेरे कुछ सवालों के बिल्कुल दुरुस्त जवाब देने होंगे, मैंने चेन को अपनी जेब में डालते हुए कहा। रॉबर्ट मेरे रवैये पर हैरान था। इसे होना ही चाहिए था। मैंने इसे दी हुई चेन जो इससे वापस ले ली थी। सुरन सिंह मेरे चेहरे पर निगाह जमाए हुए था। इसने मेरा कहा हुआ हर लफ्ज खामोशी से सुना था और अब गालबन वे सवालों का मुंतजर था। मिस्टर सुरन सिंह, हमने जो कुछ पहली बार आपके कमरे में दाखिल होकर देखा था, जिसने हमें खौफजदा कर दिया था, क्या वो हकीकत था? इसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, हाँ वो दुरुस्त था और इसी वजह से मैंने तुम्हें फोन पर ताकीद की थी कि तुम रात 9 बजे के बाद ही मुझसे मिलने के लिए आना। मैं सुबह की आमद के बाद से रात 9 बजे तक इसकी कैद में रहता हूँ। रात मेरी अपनी होती है। मैं अपना तमाम काम रात 9 बजे के बाद ही कर सकता हूँ। किसकी कैद में? मैंने गहरी निगाहों से इसे देखा। पता नहीं वो कौन है, सुरन सिंह ने उलझे हुए अंदाज में जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि मैं एलन की पुरइसरारियत में कैद हूँ। क्या तुम जानते हो कि एलन कौन है? हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? महज मुख्तसर अल्फाज में बताओ। क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या ये चैन हमारे हवाले कर दोगे? इसने बेचैनी से पूछा। मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ, मगर इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि मुझे हकीकत का मुकम्मल इधराक हो। क्या जानना चाहते हो? वो पहलू बदल रहा था। यही कि एलन ने तुम्हारे साथ क्या किया? वो तुमसे क्या चाहती है? ये बहुत तवील दास्तान होगी मिस्टर जिया। क्या तुम किसी जासूसी फिल्म की शूटिंग पर निकले हुए हो जो हर आदमी से तफसील पता करोगे, और वो भी खसूसन जासूसों के अंदाज में? तुम्हारी मर्जी से تمہارے اپنے انداز میں، یعنی جہاں تم چاہو وہاں آدمی بولنا شروع ہو جائے، اور جہاں چاہو وہ خاموش ہو کر پھر تمہاری اشارے کا انتظار کرے۔ تمہاری مدد کرنے نہیں، غالباً ہمیں بلیک میل کرنے آئے ہو۔ سورن سنگھ کی بجائے رابرٹ پھٹ پڑا تھا۔ سورن سنگھ یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے رابرٹ کے منہ سے نکلے ہر لفظ کی تائید کر رہا ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم یہ چین لے کر واپس چلے جاؤ، ہم جس حال میں اتنے برس گزار چکے ہیں تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اب ان حالات کے عادی ہو چکے ہیں۔ سورن کو دیکھ کر مجھے کسی قدر یہ رنج ضرور ہوا ہے کہ خدا نے ہمیں آزمائش میں ضرور ڈال رکھا ہے، مگر اس نے ہمت اور برداشت دینے میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم خود ہی جینوں اور پپاس کے علاوہ پرکاش کو بھی تلاش کر لیں گے، پھر کوشش کریں گے کہ ہم سب اکٹھے ہی رہیں اور اکٹھے ہی جان دے دیں۔ تم جا سکتے ہو۔ رابرٹ سے مجھے ایسی امید نہیں تھی، لیکن اس کی بات بھی درست تھی۔ اس کا ایک ایک حرف بڑا ٹھوس تھا۔ میں بے وجہ اپنی طبیعت اور عادت کو ان پر حاوی کرنے کی فضول سی کوشش کر رہا تھا۔ رابرٹ سے چونکہ میں تمام کہانی سن چکا تھا، اور وہ میرے بار بار ٹوکنے پر مجھ سے لڑا بھی تھا، اس لیے یہاں وہ پھٹ پڑا تھا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں بے وجہ ہی ان تفصیلات میں جا رہا تھا جس سے کوئی فائدہ نہیں نہ ان کی ضرورت تھی۔ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ ایلن کی پر اصراریت کی قید میں ہے، اور میرے لیے یہ کافی تھا۔ اوکے مسٹر رابرٹ، میں نے ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے صلح جو انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، آئی ایم سوری، اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تم دونوں اور تمہارے دوسرے ساتھی کس طرح اس عذاب سے نجات پا سکیں گے؟ پپاس اور جینو کا کچھ پتہ ہے؟ رابرٹ نے میری بات ختم ہوتے ہی سورن سنگھ سے پوچھا۔ نہیں رابرٹ، تم پہلے آدمی ہو ہمارے گروپ کے جس سے میں 7 برس بعد دیکھ رہا ہوں۔ جینو سے آج میری فون پر بات ہوئی تھی، جانے وہ کس حال میں ہے۔ وہ رو رہا تھا، اور میں اس معصوم کی کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نے اتنی بدتر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا جو آج گزار رہا ہوں۔ سورن سنگھ نے حسد انگیز لہجے میں جواب دیا، مجھے تو اتنی اجازت بھی نہیں کہ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر چونک کر بولا، پرکاش وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں سورن، 2 برس پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ کسی سادھو کے پاس چلے کاٹ کر اپنے گرد کا حصار توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات مجھے خود پرکاش ہی نے بتائی تھی۔ اس وقت وہ کافی پر امید تھا، مگر پھر کچھ عرصے بعد وہ ایک دن بہت پریشان اور حواس باختہ آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے سادھو کو ایک بڑی مکڑی نے چاند سے مار دیا، اور سادھو نے اس سے کہا وہ جس قدر جلد ہو سکے اس علاقے سے دور ہو جائے۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر میں اس حالت میں اس کے ساتھ جا کر کیا کرتا؟ اور پھر میں اپنی حالت سے اس قدر مایوس تھا کہ زندگی میرے لیے بہت غیر اہم ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ چلا جائے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ علاقے کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے گا۔ اس کے بعد سے اس کا پتہ نہیں، وہ تو ضیا ہی نہ آ جاتا تو شاید میں اپنی زندگی اس طرح بتا دیتا۔ یہ ناول کال بیل حصہ اول کا بقیہ حصہ پارٹ 35 میں سماعت فرمائیں۔